أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله. محترم علماء كرام، معزز سامعين، اور ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لئے ہے. صلاة و سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج کا موضوع گفتگو حرف میم ہے. میم سے مسجد. مسجد کا مطلب کیا؟ ابھی ہم مسجد میں ہیں تو مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جمع اس کی مساجد ہے، جسے قرآن شریف میں بھی ہے، مسجد بھی ہے، مساجد بھی ہے. حبیبنا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا فیه الدعاء. یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی، وہ سجدہ کی حالت میں. حالانکہ مسجد میں ہم قیام بھی کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مسجد سجدہ کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پیارا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، پوری جسم کو، دل کو، سب کو اللہ کے واسطے. تو یہ مسجد جو ہے سب اتنی پیاری جگہ ہے. مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها. پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مساجد ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اور سب سے مبغوض جگہ جو ہے، نفرت والی جگہ، وہ سوق ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، اس میں فریب، دھوکا، جھوٹ وغیرہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ مسجد کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں. اب جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے، ایک تو دعا ہے، تو بہت سارے دعا ہے، کم از کم یہ دعا تو ہم پڑھا کریں. ایک تو یہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی، اللہ مفتح لی ابواب رحمتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہم سب کو لپیٹ لے. تو یہ ہے جگہ مسجد جو ہے. اور یہ سب روایات مشکات وغیرہ میں ہیں، مسند احمد میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں دن رات جو ہے شیاطین الانس اور جن جو ہے ہم کو حیران پریشان کرتے ہیں. تو حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرے اعوذ باللہ العظیم اعوذ باللہ العظیم وبوجہ القریب وسلطانہ القدیم. جب ہم یہ دعا پڑھیں گے اعوذ باللہ العظیم وبوجہ القریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, تو شیطان خود کہتے ہیں کہ یہ انسان حفظنی منی سائر اليوم, یہ آدمی مجھ سے جو ہے پورے دن جو ہے اور پوری رات, اگر رات کے وقت مغرب عشاء کے وقت اس نے یہ دعا وغیرہ کو تلاوت کی تو پھر جو ہے ہم محفوظ رہیں گے شیطان کی وساوس سے, شیطان کے حملے سے. اور جتنے بھی یہ مسنون دعا ہے تو ہم یہ بھی یاد رکھیں, قرآن شریف میں ہے فتبعونی, ہم مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں, یحببکم اللہ, ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, انسانی تقاضا بشری تقاضا, ہم سب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں گناہ کو بھی مغفرت اور معاف فرمائیں گے. تو یہ تو قدرت کاملہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. دوسری جو ہے جب ہم داخل ہو مسجد میں تو کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ ہم تحیت المسجد کو ادا کریں, اذا دخل احدکم المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين, صحیح حدیث ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم یہ دعا کریں اور نیت کریں اعتکاف کی بھی. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ہے, جب وہاں مدینہ منورہ ہجرت فرمائے حضرت نے تو ہمیشہ کوشش تھا حضرت کا کہ اذان سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو جائے, اور جو ہے جب جو ہے دایا پیر مبارک کو اندر رکھتے تھے تو فرماتے تھے کبھی کبھی زور سے نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد, نفلی اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرید نے پوچھا حضرت آپ کو تو ہزار ہو گیا ہوگا یہ نفل اعتکاف, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اگر ایک بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو ہمارے بہرا پار. دیکھیے یہ ہے ہمارے اکابر, کتنا اہتمام نوافل کی بھی, تو ان سے ہم کو بھی جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں خود ہمارے مساجد میں اگر کچھ گندگی ہو یہ ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں مؤذن کے لیے اس کے لیے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخرج الاذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنه, اگر ہم نے خود جو ہے تھوڑی بہت گندگی کو نکال دیا, ہمارے اندر کتنی گندگی ہے, گناہ سے ہم لبریز ہیں, تو باہر ظاہر باطن, تو اگر ہم تھوڑی بہت نکالیں تو اللہ تعالی ہم کو محلات عطا فرمائیں گے. محلات پر حضرت قاری طیب صاحب جب یہاں تشریف لائے, ہمارے مولا قاسم سیما صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جو ہمارے مولا سیما صاحب مترجم تھے وتر وہاں پر دربان کیپ ٹاؤن وغیرہ میں, تو فرمایا کرتے تھے قاری طیب صاحب نے اظہار تعجب فرمایا, کہا کہ جو ہے باقی دنیا میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا مساجد جو ہے اللہ کے گھر ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ میں ہم آئے دیکھے کہ جو ہے اللہ کے مساجد اور اللہ کے گھر نہیں, یہ تو اللہ کے محلات ہیں, اتنے زبردست مساجد آپ لوگوں نے تعمیر کی شاندار وغیرہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بھی ہے کہ آپ مدینہ منورہ جو ہے قبلہ جو ہے جنوب کی طرف ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں پہلی مرتبہ توسیع ہوئی خیبر کے بعد, پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اس وقت جو ہے یہ چھت وغیرہ چھپر کا, پھر اس کے بعد اپنے پیسے ذاتی ملکیت کے ساتھ جو ہے مسجد کی بہت شاندار اضافہ توسیع کی, جس کو آج کل بھی کہتے ہیں محراب عثمانی, جو اوپر والا آگے والا جو محراب ہے. تو خیر جو ہے پھر پوچھا سیدنا عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وارضا سے یہ آپ اتنے خرچہ کرتے, فرمایا کہ بخاری شریف, اس وقت تو بخاری تو بعد میں آیا, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من بنا للہ مسجدن بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے مسجد بنائی اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالی اس کو بہترین محل عطا فرمائیں گے. تو اس وجہ سے میری نیت یہ کہ بہترین شاندار محل مجھے مل جائے جنت میں بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے 11 سال میں, اور جو ہے ہجرہ کے بعد تو 9 سال جو ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اس وقت تک جو ہے بتی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا مسجد کے اندر, تو یہی تمیم داری رضی اللہ عنہ چونکہ وہ جو ہے یہ چراغ وغیرہ بیچتے تھے تو دو تین جگہ رات کے وقت تشریف لائے تو ایک چراغ اس طرف اس طرف حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے فجر کے وقت تو دیکھا کہ مسجد میں تو مزید رونق اور روشنی ہے تو دریا فرمایا کہ کس نے یہ لگائے تو سب نے اشارہ کی تمیم رضی اللہ عنہ کی طرف فرمایا اے تمیم میں تو اتنا خوش ہوں اگر میری اوک اور صاحبزادی لادلی ہوتی تو میں ان کو آپ کے نکاح میں پیش کرتا تو دیکھیے جو بھی ہم نے خرچ کی مسجد پر ایک رینڈ کیوں نہ ہو جو بھی ایک ڈالر کیوں نہ ہو تو وہ اس نیت سے ہم ادا کرے کہ یا اللہ میں بھی جو ہے آپ کے مکان اور آپ کے جو مسجد ہے کم از کم ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے ہمارے ساؤتھ افریقہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے مسجد جو ہے 226 سال پہلے جو ہے کیپ ٹاؤن میں وہاں پر جو ہے بھوکاپ میں اور امام ٹوانگورو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نیا نسل جو ہے یہ جانتے بھی نہیں کون ہے امام ٹوانگورو امام ٹوانگورو رحمہ اللہ وہاں ربن آئیلینڈ میں تھے اور پھر جو ہے قرآن پاک چونکہ حافظ بھی تھے شیخ بھی تھے تو سب سے پہلے قرآن شریف سے لکھا تھا اس نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اور یہ پہلے نسخہ ہے قرآن شریف کے ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں پھر 1794 میں جو ہے مسجد تیار ہوئی پھر سب سے پہلے جو ہے وہ امام رہے مدرس رہے تو جب ہم کیپ ٹاؤن جائے تو کم از کم اس کی زیارت تو ہو جائے وہاں نماز ادا کرے ٹربن میں وہاں اطراف میں گریستی کی مسجد جمعہ مسجد 140 سال ہو گیا اس کی پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقہ میں کرکسٹری جو ہے سب سے پرانی مسجد ہے جہاں ہمارے ٹرانسوال ہاؤٹنگ میں تو اس طریقے سے ہمارے ایک ایسے عجیب جو ہے اور غریب جو ہے تاریخ ایک مساجد کی تو ہم مساجد کو جو ہے اس کو حقوق ادا کریں ابن ماجہ کی روایت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمی روحا الجمعہ کہ ہر جمعے کو کم از کم اپنے مسجد میں لبان بخور لگائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی تھے تو ان کا نام بن گیا تھا نعیم المجمر لوبان والا بخور والا آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان میں چائے والا ٹوپی والا اس طرح تو نعیم المجمر تو ہمارے مساجد میں بھی ہم ایک دو آدمی کو مقرر کرے شب جمعے کو آج تک مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے جو پہلے 5-10 صفوف ہے وہاں پر لوگ جاتے رہتے ہیں بخور کے ساتھ تو اس سنت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا اپنی کتاب آداب المساجد میں یہ سنت متروک ہو گیا ہے اس زمانے میں تو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو زندہ کریں تو یہ تو ایک ہو گیا مسجد میم کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں ممبر تو ممبر جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کے بعد پھر مسجد نبوی پھر جمعے کے خطبہ وغیرہ تو وہاں کھجور کا درخت اپنے دست مبارک کو اوپر اس پر جو ہے فرما رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ نے منبر تیار کی تین درجات تھے اس میں تو وہ درخت سے جو ہے اتنا رونے کی آواز آیا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو پھیر دیا پھر خاموش ہو گیا اگر ہم جانتے ہیں ریاض الجنہ کی تاریخ وہاں ایک استوانہ ہے لیکن نظر نہیں آتے ہیں اوپر بالکل لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ تو اس جگہ پر تقریباً یہ درخت تھا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت تجھے کیوں ہو گیا کیا ہو گیا ہے کہ یہ درخت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ ہاتھ نہ لگنے کی وجہ سے دست مبارک میں اتنے رونے لگے ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ ہے تو ہم جو ہے کم از کم محبت اور عشق کا مظاہرہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ممبر جو ہے ہم اس کو معمولی نہ سمجھے جہاں بھی ممبر ہو یہ بھی سنت ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے یہاں ہم دیکھتے ہیں محراب جو ہے یہ بھی میم کے ساتھ تو کس کے ساتھ جھگڑا چل رہے ہیں تو شیطان کے ساتھ اور وساویس کتنے کتنے خیالات آتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے جب آدمی جو ہے میں انگلش میں کہتا ہوں کہ یو کنفیوز اینڈ یور فیوزز گیٹ بلون مطلب یہ کہ آدمی جو ہے کہ اندر اختلاط اضطراب آ جاتا ہے تو نماز پڑھتے اس کو پتہ بھی نہیں کون سی رکعت میں کون سی سورت ادا کی تو یہ شیطان کا نام خنزب ہے ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کریں یا اللہ یہ شیطان جو اتنے وساویس لے آتے ہیں تو خنزب سے اور ان کے حملہ وساویس سے ہم سب کو بچا دے تو اس طریقے سے ہم خشوع کے ساتھ اول ما ينذر من امتی الخشوع، یہ سب سے پہلے چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ہمارے دلوں سے وہ خشوع ہے. اور سورہ مؤمنون کے شروع میں ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آج کل ہمارے نماز تو اللہ تعالیٰ جانے نہ روح ہے نہ جانے اس میں، اب ڈاؤن کس دا گراؤنڈ بیک ٹو ٹاؤن، تو یہ حالت ہوگی ہے ہمارے نماز کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس وجہ سے جان ہونا چاہیے، کمیت اور کیفیت دونوں میں اضافہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تسبیح ہم پڑھے، زیادہ سورت ہم پڑھے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ جان پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے منبر بھی ہو گیا مختصر، محراب بھی، پھر ہم دیکھتے منارت. منارت جو ہے اصابہ میں ابن حجر عسقلانی لکھا ہے، لوگوں نے ابن حجر عسقلانی کے بارے میں لم یولد مثلہ بعدہ، ایسے زبردست محدث بعد میں پیدا نہیں ہوں گے. خیر، تو الاصابہ فی تمیز صحابہ میں لکھا ہے کہ مصر میں صحابہ تشریف لے گیا. آپ کو یاد ہے کہ یکم تاریخ رمضان کو 20 سال ہجرہ کے بعد وہاں پر جو ہے فاتح ہے مصر جو ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ سب کچھ کام کی، اور پھر صحابہ کا گروہ تھا وہاں پر، تو مسلمہ بن مخلد سب سے پہلے نے وہ قائم کی وہ منارت کو. اور آج اگر آپ قاہرہ کی جو ہے وہ تاریخ دیکھیں تو اس جگہ کا نام ہے الف منارات، ستی و تاؤزن منارت، تو اس کو جو ہے الف، لیکن اس شیطان کا بخ نے سی سی نے جو ہے اپنی حکومت میں فرعون کا مظاہرہ کیا، 70 سے زیادہ مساجد کو منہدم کیا ابھی اس سال میں. تو ہمارے جتنے بھی مساجد ہے دنیا میں، حرم شریف، مکہ، مدینہ، یہ تو شیعوں کی نگاہ میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قبضہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے. پھر مسجد الاقصا ہے، وہ یہودی چاہتے ہیں. تو ہمارے مساجد بعض جگہ پر اتنا خطرہ میں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ تو ہو گیا مسجد، منارت، اور پھر منبر، محراب، پھر مصلی، مصلی. تو اصل خوبی مسجد کی جو ہے مصلی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، تقریباً لیول 1 میں ہے، مستوی اول میں، تو ہم لوگ جو ہے اب عادی ہو گئے کہ اب گھروں میں اور ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں جمعے کی نماز. تو ہم سب جو ہے سب کو دعوت دے بھائی مرد سب کے سب پھر واپس آ جائے مسجد میں، ورنہ آئندہ جا کر کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اندلوس، آپ جا کر دیکھے قرطبہ میں وہاں کیا ہوا، آپ جا کر دیکھیں اس مسجد، سب سے زبردست مسجد سائز کے لحاظ سے وغیرہ، مسجد نبوی سے بھی بڑا وغیرہ جو ہے، اور مسقف اور نقشہ بھی تقریباً مسجد نبوی کی. جب ہم گئے تھے وہاں قرطبہ، وہاں تو جو ہے گرجا بن گیا، وہاں تو موسیقی چل رہی ہے، عورتیں عریانیت فحاشی. حجو ہی ہم داخل ہو گئے، میں اور بیوی پولیس والے آئے، کہا کہ نو پریئر نو پریئر، یا نماز ممنوع ہے. تو جب ہم آگے گئے بالکل حضرت آگے، تو پھر وہاں پہلے صف میں ابھی تک مصلی بچھے ہوئے، ابھی تک محراب ہے لیکن رسی ہے وہاں، وہاں پھر پولیس آئے، اور بس ہم نے دعا کی آنسو میں رونا، اور آنسو نکلے کہ یا اللہ اسی مسجد میں بڑے بڑے جلیل القدر ہمارے علماء، قاضی منذر اور یہ وہ سب، علامہ قرطبی وغیرہ، سب کے سب جو ہے وہاں کے فارغ شدہ. وہ زمانہ تھا کہ جو ہے کتنے کتابیں لکھی گئی، لیکن آج وہ سب سے شاندار مسجد اس علاقے کی آج گرجا بن گیا. تو ہم جو ہے عبرت لے اس سے. تو مصلی، مصلی کو ہم پھر واپس کر رہے ہیں مسجد میں، سب کو دعوت دے مردوں کو. اور اسی طریقے سے متولی حضرات جو ہے، کون ہے یہ بھی میم کے ساتھ، متولی کون؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. صرف اور صرف آپ کو پتا ہے کہ انما تو حسر قصر کے لیے، صرف وہ حضرات جو ہے متولی بن جائے مساجد کی جن کا عقیدہ بالکل صحیح پکا ہو. یہ نہیں کہ شیعہ ہو یا شیعہ کی طرف میلان ہو، قادیانی ہو، آغا خانی ہو، یہ سب نہیں، بالکل صحیح پکا ہو. آئین دستور میں بھی اس طرح لکھنا چاہیے، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. افسوس کی بات تو یہ ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ پر متولی صاحب صرف جمعہ میں آتے ہیں یا عید میں کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں. تو چونکہ مشہور آدمی ہے تو یہ اللہ نے معیار بنا دیا، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اور اگر زکات فرض ہو ان پر تو زکات ادا کرے. پھر آخر میں فرمایا ولم یخش الا اللہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ کے سوا. تو یہ صفت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, چونکہ ایک مسئول ہونے کی حیثیت سے, ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جب آپ کوشش کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو, تو ہوگا نہیں, سب ناراض ہو جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, سب کی دلوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو ہمارے طرف مائل کریں گے. اور آج ہم کو پتہ ہے خود ہمارے ملک میں اور افریقہ میں اور دنیا میں بہت سے جگہ مساجد بن گئے, بعض مساجد ہم نے خود بند کیا, انا للہ. تو عبرت کی جگہ ہے, اگر ہم نے خود بند کر دیا جو بھی غرض ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الاخرت عذاب عظیم, عذرِ گناہ بدتر از گناہ. تو ہم ہر ایک سوچے کہ ہم سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرے. غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین, مسجد الاقصی, ہمارے تمام مساجد دنیا بھر کی اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہر روز ہم جو ہے نماز میں پنج وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہم ادا کرے خشوع خضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب القرآن ياسين, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم ومعزز محبوب حضرت مفتی صاحب, سینیا علماء کرام, ریسپیکٹڈ کولیگز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ on the most precious gift of ایمان, the great boon of the teachings of the deen of Islam, the Quran عظیم that Allah عز و جل has blessed us with is indeed a magnificent favor. It is the kalam of Allah Azza wa Jal, that great kalam of Allah Ta'ala that Allah Azza wa Jal himself has personally taken the responsibility of its protection in its original state. The physical word Allah Ta'ala manifests this promise of his by using the hearts of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anajiluhum fi sudurihim. Unlike any other previous kitab revealed by Allah Azza wa Jal, the Qur'an Kareem is committed to memory by the adherents, the followers of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. This is a unique speciality of this ummah and the meanings of the Qur'an Azim, and by extension the Sharia and the teachings of the deen of Islam by means of those ulama whom Nabi sallallahu alayhi wa sallam has prophesied will be in this ummah, that they would remain steadfast on the deen of Islam as conveyed by Rasul sallallahu alayhi wa sallam without compromise, no matter the difficulties they face in doing so, no matter the opposition that they may face, no matter what a minority they may become, but they would always remain in the ummah. Many great examples, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah in his time, the Mu'tazila, manifested in some forms of modernism in this time, when he was compelled to make certain statements that will open up the door for complete self-interpretation of the deen, he remained steadfast under those trying circumstances. He was imprisoned, he was house arrested, he was severely lashed, but did not compromise the deen of Allah Azza wa Jal, keeping alive the flame of Iman and Islam. Now in this Quran Azim, the engine room of it, as far as surahs are concerned, is Surah Yasin. Our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam says that everything has a heart, and the heart that pumps and that is the crux of the Quran Kareem is Surah Yasin. The ulama of tafsir have given varying reasons as to why Surah Yasin is the heart of the Quran Kareem. We know that there are various compartments in our deen of Islam. There are muamalat, mutual dealings. There is muasharat, social conduct and social interaction. And then there are ibadat, or salah, fasting, zakat, hajj, tilawat, dhikr, etc. And at the forefront of them all, most important compartment is that of aqaid, having the correct beliefs summarized in what we know commonly as the imani mufassal. And aqaid can be summarized by which every Nabi had invited unanimously towards Tawheed, Risalah, Ma'ad, the oneness and the greatness of Allah Ta'ala, that He is one all alone, has no partner whatsoever, is not compromised of various things. Is not comprised of different things. Allah Azza wa Jal is one single great entity, is far beyond and lofty over having any weaknesses, deficiencies, shortcomings, having a partner, having children, having offspring. Wahdahu la sharika lah. Secondly, after Tawheed, Risalah, to believe in the messengership, in the prophethood of every Nabi, every messenger who had been sent. Last week, a person approached us at the masjid at home in Greenside with his expressing his intention to accept Islam, and mashallah salihin here. Let us fervently make dua for his hidayat. He says that he's very close to and just needs some bit of time to think the matter over. So when I asked him the reason as to what is it that appeals to you from Islam, he says it is a very fair and just deen. He was a very staunch adherent Christian previously. He says no mention is made there of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whereas in Islam we give and accord respect, honor to every messenger, including Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, and that he finds that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invites to the same thing that previous Anbiya alayhi wasallam had invited towards. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, as Allah Ta'ala alludes to this in the Quran Azim. So to believe in all the messengers of Allah Azza wa Jal, with the original and core message that they had invited towards, and Ma'ad, belief in life after death, Yawmul Qiyamah, Yawmul Hisab, Jannat, Jahannam. So these three relate to acts and ibadat of the heart. They relate to aqaid and belief, so relating to matters of the heart. And therefore, the surah, if we look at Surah Yasin, it is filled with these three topics, Tawheed, Risalah, and Ma'ad, goes extensively and speaks about these matters in great detail, in the most amazing and most beautiful ways and mannerisms. So because these pertain to the heart, so that is why Surah Yasin is the heart of the Quran Kareem. We know many, many virtues of reading Surah Yasin. The one who reads it for the pleasure of Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal forgives all the sins of that person. Similarly, it has also been mentioned as being equated in reward to reading the Quran Kareem 10 times. Similarly, in various experiences of the pious predecessors, another great benefit of Surah Yasin, it is a means of fulfillment of our needs, necessities. It is also a repelling, a protection from many, many kinds of calamities. Experience of the pious elders has shown that the one who reads it at night, Allah Ta'ala keeps that person happy the entire night, reads it in the morning, all needs are fulfilled for that day and protection for that day. Similarly, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has also encouraged reading it, اقرؤوها على موتاكم. Read it on your dead, on your dying, various interpretations of it. Therefore, it has been found to be highly effective for a person who is in the pangs, the sakarat of death. If read at that time, Allah Ta'ala facilitates and makes an easy death for a person. Some interpretations to read it as a means of Allah Ta'ala accepting it and passing the reward to those who have passed on. This surah has immense and numerous, many, many benefits. So a mention is made reading it at the time of death, because at that time, in the last moments of a person's existence on earth, all the other limbs, there are no dealings anymore, there are no social conduct, even physical ibadat at that time, with the exception of recitation by means of the tongue, the various parts of the limbs cannot perform any kind of ibadat. What remains intact to the last moment just before a person dies is Surah Yasin, and is the heart, and that is Iman, and that is why the link between Surah Yasin, ibadat of the heart, and a person being able to recite it at the time of death, or read in the presence of one dying, makes it easy for that person to connect with Allah Azza wa Jal. Now within the surah, Allah Azza wa Jal speaks about an amazing incident from history. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Allah Ta'ala says that makes mention to them the incident, the similitude, the example of the inhabitants of a certain city, of a certain locality. And Allah Ta'ala here refers, according to many mufassirin, the exception of Allama ibn Kathir rahimahullah ta'ala, many others have opined that it refers to the city of Antakya, Antioch as it is called. So this incident referred to, according to the mufassirin, happened in the time between Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, or shortly. In fact, in the time of Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam and the period just thereafter, where Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam had sent two of his close followers to this city to invite them. They were stooped in idol worshipping, in shirk with Allah Azza wa Jal. Names are given as Sadiq and Saduq, two of his disciples to come and invite towards the oneness of Allah Azza wa Jal. As they enter the city on the outskirts, they come across a man, his name is Habib al-Najjar. His occupation was that he was a carpenter, and they see him worshipping an idol very, very ardently. He asked them, "Who are you?" They said, "We are sent by Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam." So he says, "What do you invite towards?" They spoke about the oneness, the greatness of Allah Ta'ala. He says to them, "That show me a sign." They ask him, "What is it that you want?" He says, "My son is sick for a very long time, and for 2 years, every day, I am ardently asking this idol to give him a cure, but to no avail." They make dua to Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal cures his son. He's granted complete shifa. There and there he sees the power of Allah Ta'ala, and then brings iman and believes in them as a very sincere believer. And then he secludes himself for the worship, for the ibadah of Allah Azza wa Jal. The news of them spread in the townspeople. Their da'wah became more and more common. People leveled various accusations towards them. As were mentioned to Anbiya alayhi salatu wassalam, "Ma antum illa basharun mithluna," that what difference is there between you and us? We are mortals, you are mortals. You are merely telling lies. You are making a false claim that revelation has come to you or to Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal then afflicted these people with a drought, with a famine. Here they blamed the pious people of the time for it, saying, "Inna tatayyarna bikum," we consider, we presage you and what you are inviting towards as an evil and a bad omen. It is because of you that we have the drought. They respond in the most kind, the most humble words. We learn in the responses of these two messengers of Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, humility, hikmah, wisdom in the effort of da'wah, inviting towards the oneness of Allah Ta'ala. They said, "Ta'irukum ma'akum," maybe you should deeply reflect, introspect. Maybe the difficult conditions that prevail upon you, it is because of your own doings, because of your disbelief in Allah Ta'ala, your disobediences of Allah Azza wa Jal. And then Allah Ta'ala says, "Arsalna ilayhim uthnain fakadhabuhuma fa'azzaznahuma bithalith," that they belied, they rejected them. Some narrations put it as to they had faced such stiff opposition that eventually the word got to the king. The people vented their frustration towards them and they were imprisoned. Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam then sent a third person, was deputed to assist these two. His name is given as Shamoon. He comes, he becomes very, very famous and popular until such time that he becomes close to the king. He says to the king that, "You have imprisoned these two people. Did you really listen to their case?" The king said, "No, I have not, in fairness." The two of them are brought without divulging that he was with them. He asked them that, "What is it you invite towards? Who has created you? Who do you worship?" They say, the one who has created us and everything in existence for the first time. "What is a sign and what do you invite towards? Describe you Allah Azza wa Jal." They says, "Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid." Allah does whatever He wishes and decrees whatever He wishes, is not compelled in any way whatsoever. And then they show some karamat that Allah Ta'ala blessed them with, extension of the teachings of Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. The king is taken aback. Some narrations put it as him bringing faith, others put it not as such. The nation then turn against these messengers of Allah Azza wa Jal, the disbelievers of that nation. Habib al-Najjar, in the meantime, who had accepted Islam in the earlier days, hears about his nation's opposition to the sent messengers, and he comes running. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَقُمْ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. He comes running and hastening to the assistance of these messengers when he hears that people are belying them, they are rejecting them, they are taunting them. And then he comes and he implores his nation and his people. He says, "Oh my nation, I am a well-wisher to you. You are my nation. Take my word for it. Obey and follow the teachings of these messengers." Because the criteria, he gives two criteria. He says, One is they do not ask you for any ulterior objectives. They do not ask you for any material gains. They have come at their own expenses. That is why we find in dawah, khud ke paise se, khud ke mehnat se, khud ke waqt se. There is great impression, there is great hikmah in this, that he says, لا يسألكم أجرا. They have not come and asked you for any fee, for any monetary gain. And also look at their ways, their mannerisms, their character. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. They are most definitely guided. The nation turned to him, O Habib, have you now accepted and do you believe in them as well? He says, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. Why is it that I should not worship that very being who has brought you, me and everything else into existence from nothing? And then he says, if I worship the many, many gods besides Allah Ta'ala, they will not avail me in the least but by intercession. And if I am in the divine punishment, never can they ever rescue me. If I ever believe in them, إِنِّي ذَنْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Then I will be in clear cut, in manifest deviation if I believe in those. They turn upon him. It is mentioned that they hit him, they kick him, they beat him to martyrdom, and he passed away in this way. And as he passes away just before his death, or as some mention some, that his ruh as a shaheed goes into Jannah. They are very, very important that for everyone to have this burning desire of hidayat for every one of humanity. Even as he is shown the ni'mas of Jannah just in his last moments on earth, or as his ruh is about to be put into Jannah, even at that time when he sees the ni'mas and favors of Jannah, يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. He says that I wish even at that stage that worry and desire, those very same people who had beat him to martyrdom, he says, I wish my nation had known how Allah has forgiven me and how Allah has given me such esteem and honor because of the ni'mah of Iman. Let us value, let us appreciate Iman. Make dua to Allah Ta'ala for His protection. Have this worry and desire that my khatima is on khair, that I have a death on Iman. And thereafter Allah Ta'ala says, Allah Ta'ala sent down His divine punishment upon the disbelievers of that nation. Allah says, we did not have to send a huge army of angels. It merely took one shriek from Jibreel alayhi salam, sayhatan wahida, فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. They were completely extinguished. Allahu Azza wa Jal give us the tawfiq to take the lessons of Surah Yasin as well as Quran Azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم أجمعين أما بعد محترم علماء كرام مسلمان ساتھیوں آج کی مجلس میں مفتی عبدالقادر صاحب نے مساجد کی اہمیت اور مسجد میں اعمال کی اہمیت کو اور مسجد کی دوسرے متعلقہ چیزوں کی اہمیت کو بیان فرمایا اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے سب اہم کام اور مسلمانوں کی حکومتیں مسجد ہی سے پھیلتی تھی اور مسجد ہی سے بنتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں 17 نمازوں کیلئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تاکہ مسجد ہی سے ان کی خلافت شروع ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے لئے جانے کا ارادہ فرماتے تھے لیکن مرض وفات کی وجہ سے چونکہ مرض وفات شروع ہوا اس لیے نہیں جا سکے اور حضرت ام الفضل جو حضرت ابن عباس کی والدہ ہے ابن عباس کی دوسرے بھائی کا نام فضل ہے ام الفضل کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے باہر حصے میں جس کو گھر کا صحن کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کا کچھ حصہ پڑھا تو وہی جمعرات کی مغرب سے جمعرات کے دن دو نمازیں ہو گئیں مغرب اور عشاء اور اس کے بعد جمعہ ہفتہ اتوار تین دن کی 15 نمازیں ہو گئیں 15 اور 2 17 اور پیر کے دن منڈے کو پیر کے دن فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے یہ 18 نمازیں ہو گئیں ان 18 نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز کے لیے تشریف لائے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے قریب آ گئے اور دو آدمیوں کے سہارے وہاں پہنچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ امام بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن جائے یہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب میں بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی رکوع اور سجدے کے ساتھ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیرات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے تو وہ ایک نماز لوگوں نے ابو بکر صدیق اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑی باقی اسی مسجد کی برکت تھی کہ مسجد ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہو گئی اور جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اصرار کیا یعنی بار بار کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رونے والے ہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے اس لیے آپ حضرت عمر کو امامت حوالہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح غلط کام اور غلط چیز پر اصرار کرتی ہیں یعنی غلط چیز بار بار کہتی ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مسلم کی حدیث میں کہ میں نے ارادہ کیا کہ لکھنے والے کو بلاؤں تاکہ لکھنے والا لکھے لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور مسلمان انکار کرتے ہیں مگر ابو بکر کی خلافت ابو بکر کی خلافت کے علاوہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے اور جب ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کا کچھ کام باقی تھا اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گی لیکن اگر آپ نہ ہو تو میں اپنے مسئلے کو کس سے حل کرا دوں اور کس کی طرف رجوع کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کی طرح مقصد یہ ہے کہ اسی مسجد ہی سے اسلامی حکومت شروع ہو گئی اور اسی مسجد ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں مسجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مسجد میں انما بنیت المساجد للصلاة ولذکر اللہ مسجد نماز کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے ہے دعوت و تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے مسجد میں اور خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ پر مشتمل ہوتا تھا یہ بھی مسجد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے تو دعوت کا جوش ہے آج میں جاؤں گا اور مسجد کے اندر دین کی دعوت دوں گا توحید کی دعوت دوں گا انہوں نے توحید کی دعوت مسجد میں شروع کی اور مشرکین نے پٹائی شروع کی اتنی پٹائی کی ابو بکر صدیق کی کہ وہ خون میں لت پت ہو گئے اور خون ان کے بدن سے ان کے جسم سے ہر طرف جاری ہو گیا بے ہوش ہو گئے لوگوں نے کہا یہ تو مر جائیں گے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بنی تیم قبیلے میں اگر یہ مر گئے تو انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ ہم انتقام لیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو اسی حالت میں اپنے گھر لے گئے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اس کے بعد ایک دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد ہوش آیا ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا ہم تو آپ کے حال کی اوپر رحم کھا رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں فرمانے لگے جب تک تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کو معلوم نہیں کرو گے نہ میں کھانے کے لیے تیار ہوں نہ پینے کے لیے تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی جب ان کو بتایا گیا کہ حضرت عافیت سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کھانا تھوڑا سا تھا وہ کھا لیا اور پانی پی لیا دعوت کا کام یہ بھی مسجد سے نمازیں یہ بھی مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی نماز میں نہیں آتا تھا اس کو لوگ منافق سمجھتے تھے اس لیے کہ مسلمان سب مسجد میں آتے تھے اور ایک مرتبہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مؤذن کو حکم دوں کہ اذان دے دے اور اقامت کرے اور پھر جا کر ان لوگوں کو تلاش کروں جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے دل چاہتا ہے کہ اگر بچے عورتیں نہ ہوتی تو ان کے گھروں کو جلانا چاہیے یہ منافقین ہیں تو مسجد کی حاضری اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم تھی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرنے والے ایک دفعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں آپ کی اجازت ہو تو میں گھر پر نماز پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اذان سنتے ہیں انہوں نے کہا جی میں اذان سنتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کے لیے گنجائش نہیں آپ آئیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے چلنا پھرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. جس راستے کی عادت ہوتی ہے ان کو, اس راستے پر وہ ہم سے تیز چلتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو آنا پڑے گا. اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عبداللہ یا عمر نام ہے ابن ام مکتوم, ان کا درجہ اتنا اونچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ثواب کیلئے حاضر ہونا پڑے گا. اس لئے کہ جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کیلئے 1000 کا ثواب ہے, جو مسجد اقصی میں نماز کیلئے جاتا ہے اس کیلئے 1000 کا ثواب ہے, اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کیلئے 1,00,000 اور 1,00,000 سے زیادہ کا ثواب ہے. تو جیسے آپ نے سنا مسجد کے ہمارے اوپر حقوق ہے اور مسجد کی بھی آداب ہے, اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی بھی ہم تابعداری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا معمولات رکھتے تھے, مسجد میں کیا معمولات رکھتے تھے. گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا ہمارے اندر ایک شاعر ہے عبداللہ بن رواح کہ وہ فحش کلامی نہیں کرتے, ان کی اشعار میں فحش باتیں اور گندی باتیں نہیں ہیں, صاف صاف شاعری ہے. وہ فرماتے ہیں وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع. ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی رسول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تھا اس میں نماز شروع کرتے تھے, اور اسفار میں یعنی روشنی میں نماز کو ختم فرماتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, اتنی روشنی ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. حالانکہ مسجد نبوی میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں, مسجد نبوی میں اکثر چراغ بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ نے سنا تمیم مداری رضی اللہ عنہ نے سن 9 ہجری میں چراغ کا انتظام کیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے چراغ کے انتظام سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قراءت فرماتے تھے, اور علماء فرماتے ہیں 40 آیتیں یا 60 آیتیں دونوں رکعتوں میں, اور یا طوال مفصل قرآن کریم کے آخری حصے میں جو طوال مفصل ہے انہی میں سے کوئی سورت یا 2 سورتیں پڑھ لیں. تو وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع. اذا انشق جب کھل جائے, معروف مشہور چیز, مشہور کا مطلب منتشر, جس کو وہ صبح کہتے ہیں جو صبح صادق ہے. صبح صادق چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے, ساتعو جس کی روشنی اونچی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی تلاوت فرماتے تھے. ارانا الہدا بعدل عما فقلوبنا به موقنات انما قال واقعو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دکھائی, اور ہدایت کے راستے پر اس کی برکت سے ہم چلے. بعد العمى گمراہی کے بعد, ہم گمراہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی. فقلوبنا, ہمارے دل اس ہدایت پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینی ہے اور واقع ہے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی تلاوت کا حال بھی بیان فرمایا ہے اور تہجد کی حالت کا بیان بھی فرمایا ہے کہ تہجد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو مسجد کا یہ بھی ہم پر حق ہے کہ اگر ہم مسجد میں ہوں اور اشراق کا وقت ہو تو اشراق اور چاشت کے وقت چاشت کی نماز ہم پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عام طور پر تہجد میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, بہت لمبی اور اچھی نماز پڑھتے تھے. ثم يصلي 4, پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يوتر بثلاث, پھر 3 رکعت کی وتر پڑھتے تھے. تو یہ عام طور پر 11 رکعتیں ہوئی. اور بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے, اور یہ وتر کے بعد 2 رکعتیں وتر کی تابع ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا, آخر نماز وتر رکھو. تو وتر کے بعد 2 رکعتیں کیسی پڑھی؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ وتر کے تابع ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کہیں دن اور رات میں آخر نماز کون سی ہے؟ عشاء کی نماز. تو عشاء کی نماز ہے لیکن اس کے بعد 2 سنتیں, وہ عشاء کی تابع ہے. تو تابع کا ذکر نہیں کیا جاتا. جیسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جی میں نے دیکھا کہ جنت میں آپ مجھ سے آگے آگے جا رہے تھے, تو آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ آگے آگے تھے؟ حضرت بلال نے 2 باتیں فرمائی. ایک یہ, جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں, ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں. دوسری بات فرمائی, جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. تحیت الوضو کا مطلب وضو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس وقت چاش کی جو نماز, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم, اے آدمی انسان, ارکع لی رکعتین اول النہار, دن کی شروع میں میرے لیے 2 رکعتیں پڑھ لو. جیسے اس وقت 2 رکعت کوئی پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے, 4 رکعت کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے. تو اکفے کا آخر النہار, دن کے آخر تک میں آپ کی حفاظت کروں گا اور میں آپ کی طرف سے کفایت کروں گا, میں آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ کے کاموں کی نگرانی کروں گا, اور اگر آپ کا کوئی کام اٹکتا ہے تو میں اس کو پورا کروں گا, میں کافی ہوں گا. کفایت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں اپنے گھر میں, اپنے کچن میں کسی مہمان کے لیے چائے بنانا شروع کروں, خادم طالب علم آئے, یہ کہے وہ یہ کہے, آپ بیٹھ جائیے, میں کفایت کروں گا میں سارا کام ٹھیک کروں گا، میں سارا کام کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کا سارا کام ٹھیک کروں گا. اور کتنی آسان، فجر کی نماز آدمی نے پڑھی ہے، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد 10-15 منٹ گزر جائے تو 2 رکعت آدمی پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے. اور پھر جو چاشت کا وقت ہے یعنی 9-10 بجے اگر ہمت ہے تو اس وقت پھر پڑھ لے صلاۃ الضحیٰ، اور اگر نہ ہو تو وہ ایک ہی نماز کافی ہو جائے گی. ہم جیسے کمزوروں کے لیے ایک نماز، وہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ دونوں نمازیں پڑھیں گے. تو یہ بھی ہماری اوپر مسجد کے حقوق میں سے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فجر کی نماز بیٹھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے اور بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. ہماری طرف بات چیت نہیں، ہماری بات چیت تو گپ شپ ہوتی ہے، اور وہ گپ شپ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سوال کرنے سے، سوال مت کرو کسی سے، یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. آدمی بہت مجبور ہو جاؤ بھوک سے تو الگ بات ہے، عام حالات میں سوال مت کرو. وعن اضاعت المال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، مال کو خامخواہ ضائع مت کرو، اسراف مت کرو، گزارا کرو اور درمیانی طریقے پر چلو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، تم اپنے ہاتھ کو بالکل تنگ بھی مت کرو، سمیٹو بھی نہیں. لوگ کہیں گے یہ بخیل البخلا ہے، اور خود بھی بخل ادو ادا، حدیث میں آیا ہے کہ بخل تو سب سے بڑی بیماری ہے. اور لا تجعل یدک، اپنے ہاتھ کو اپنے گلے اور اپنے گردن کے ساتھ ملا کر کے بند بھی مت کرو. ولا تبسطھا کل البسط، اور مکمل طور پر اپنے ہاتھ کو مت پھیلاؤ کہ سب کچھ خرچ کرے. فتقعد، پس آپ بیٹھ جائیں گے ملامت کیا ہوا اور افسوس کیا ہوا، ایسا بھی مت کرو. اعتدال اور درمیانی طریقے پر چلنا شریعت میں مطلوب ہے اور بہتر ہے. تو نہ بخیل بنو اور نہ ایسا حاتم طائی بنو کہ سب کچھ خرچ کرو اور کچھ آپ کے پاس نہ رہے اور پھر دوسرے لوگوں پر بوجھ بن جائے. کسی سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں، نہیں، درمیانی راستہ اختیار کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے. درمیانی امت کا مطلب یہی ہے کہ نہ ایک کنارے کے آخر پر جائیں گے نہ دوسرے کنارے پر ہوں گے، بیچ بیچ میں چلیں گے. تو اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہاں، زکوٰۃ دیا کرو، صدقات کیا کرو، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کی نگرانی کرنا، رشتہ داروں کی بیمار پرسی کرنا، اس کو آخرت میں باڈی دی جائے گی، جسم دیا جائے گا. تو یہ جسم آ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا، یا اللہ آپ کا نام رحمان ہے
میرا نام رحیم ہے، رحیم رحمان سے لیا گیا ہے، جن لوگوں نے مجھے نہیں پالا، خیال نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، او صلہ رحمی، جس نے تم کو پالا ہے میں اس کو پالوں گا، جس نے تمہارا خیال رکھا ہے ہماری رحمت اس کے ساتھ ہوگی، اور جس نے تم کو کاٹا ہے، جس نے تم کو برباد کیا ہے، میں اس کو برباد کروں گا. اس لئے حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، ان کی عادت تھی عید کے موقع پر یا خاص موقع پر جب کاندہلہ جاتے تھے، کاندلہ، وہاں کے لوگ کاندلہ کہتے ہیں، ہمارے لوگ پورا تلفظ کرتے کاندہلہ، کاندلہ جب تشریف لے جاتے تھے تو ہر ایک رشتہ دار کے پاس دو دو منٹ کے لیے بیٹھتے تھے، دو دو منٹ کے لیے حاضری دیتے تھے، اگر کوئی ناراض ہوتا تھا سلام کلام کر کے واپس آ جاتے تھے. تو اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا، اور آخر میں فرمایا قیل اور قال سے. قیل اور قال کا مطلب ہے گپ شپ. گپ شپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک قول اور ہر ایک بات وحی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، فجر کے بعد بات چیت ہوتی تھی، دینی بات چیت، اور صحابہ کرام بھی بات چیت کرتے تھے، کبھی کبھی ہنستے تھے. علماء فرماتے ہیں ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جاہلیت کی باتوں کو یاد کرتے تھے کہ دیکھو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، آٹے سے ایک بت بناتے تھے، اس صنم اور بت کو ہم سجدہ کرتے تھے، پھر جب کبھی ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم اسی صنم اور بت کو پیستے تھے اور روٹی پکا کر کھاتے تھے، اپنے خدا کو کھاتے تھے. ہم کتنے جاہل تھے، ہم کتنے خراب لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری ہدایت نصیب فرمائی. یہ باتیں ہوئی، جاہلیت کی باتیں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنا اور ان پر ندامت اور پشیمانی اختیار کرنا، یہ بات چیت بھی عبادت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اشراق کی نماز مسجد میں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چاشت اور اشراق کی نماز دو رکعت پڑھی، لم یکتب من الغافلین، اس کو اللہ کے درجستر میں غافل نہیں لکھا جائے گا، یہ غافل نہیں ہے. ومن صلى اربعا، وہ جس نے چار رکعت پڑھی تو کتب من التائبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تائبین میں سے لکھا جائے گا، توبہ کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا. تو مسجد کے حقوق میں یہ چیزیں بھی ہیں، دعوت کا کام، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا جب مسجد میں آ جائے کہ جتنی دیر کے لیے ہم آئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، یعنی ہر وقت تو آدمی کو یاد نہیں رہتا، تو ابھی ہم اس مجلس میں کہیں یا اللہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں گے آپ ہمارے لیے اعتکاف کا ثواب لکھ کے. ایک تو وہ اعتکاف ہے جو واجب ہے، آدمی نظر مان لے کہ یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں تین دن کا اعتکاف کروں گا، وہ تو لازم ہے. اور دوسرا وہ اعتکاف ہے جو سنت ہے رمضان کے آخر میں، اور تیسرا وہ اعتکاف ہے جو نفل ہے. نفل اعتکاف جتنا بھی ہو جائے تو بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے آداب، ممبر کے آداب، محراب کے آداب اور مسجد کی تمام حقوق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا كربا إلا نفذتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب كريم هم سبكي بالبيتنك وقبول فرمانه شرور فتنس سبكي حفاظة فرمانه هر وہ خير جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرمانه ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگے ہم سب کو پناہ دے دے ہمارے ظاہر باطن دونوں کی حفاظت فرما دے ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دے علم عمل تقوی اخلاص کی دولت نصیب فرما دے تفقہ فی الدین عطا فرما ہر قسم کے آفات بلیات اور مصیبتوں کو دور فرما دے ہم سب کی جانوں کی مال کی عزت کی آبرو کی دین کی اولاد کی حفاظت فرما دے ہماری مال و اولاد کو دین کے لیے استعمال فرما دے ہمارے اکابر ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے ان کے فیض کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے جو بقید حیات ہے ان کا سایہ تا دیر سروں پر قائم اور دائم فرما دے ایک صاحب کا آپریشن ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے جو ہمارے دوست و احباب میں سے اساتذہ میں سے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے پوری دنیا میں آل حق کے بول کو بالا فرما دے دین کی عظمت کو قائم فرما دے دین کی عظمت کو سربلندی نصیب فرما دے شرور و فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے جہاں جہاں جو حکمران اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اے رب کریم ان کو سربلندی عطا فرما دے شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما دے اے رب کریم ہم سب کو ساحرین کی سحر سے بدخواہوں کی بدخواہی سے شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنے سے ساحرین کے سحر سے نظر بد سے تکبر سے اور غلط عادات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے سود کی نحوست اور حرام سے سب کی حفاظت فرما دے ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو ہمارے طلبہ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے اور سب کو کامیابی نصیب فرما دے بصیرت اور بصارت کی دونوں کی حفاظت فرما دے اے رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے شیطان کے مکر و فریب سے سب کی حفاظت فرما دے بیماروں کو کامل مکمل شفا نصیب فرما دے اچھی عادات اچھی خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرما دے بری عادتوں سے بری خصلتوں سے ہم کو سچے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے گناہوں پر ندامت اور پشمانی کی توفیق عطا فرما دے ہمارے کاموں میں جائز کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دے مقاصد حسنہ میں سب کو کامیابی عطا فرما دے اور سب کی حفاظت فرما دے. اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے, اور جو جو مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو دور فرما دے, حل فرما دے. اس مدرسے میں خصوصاً اور سب مدرسوں میں پڑھنے والوں کی پڑھائی کو کامیاب فرما دے, سب کو کامیابی نصیب فرما دے. پوری دنیا میں اہل حق کی دینی مدارس کی, مساجد کی, مکاتب کی, معابد کی, خانقاہوں کی, تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما دے. اچھے کام کرنے والے سب کو میسر فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے بیماروں کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے, بیماریوں کو اپنے فضل سے ٹھیک فرما دے, حسن خاتمہ کی دولت اپنے اپنے وقت پر سب کو نصیب فرما دے, علم میں عمر میں برکت عطا فرما دے. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و سلم.
Inshallah, next week there won't be majlis. Hazrat is going to Cape Town, inshallah.